إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں پچھلے درس میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے اسی حصے کو ہم نے شروع کیا تھا جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الحمد ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے سارے عالمین کا جو رب العالمین ہے بظاہری آیت بہت چھوٹی ہے اور اس میں ایک بات بیان ہوئی ہے کہ تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں جتنی بنیادی بات بیان ہونا چاہیے تقریباً ساری کے ساری اجمالی طور پر اس میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے دو اہم ترین وصف، اللہ تعالیٰ کی دو اہم ترین صفات اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. ایک اللہ اور دو رب، یہ دو وصف اللہ رب العالمین کے ہیں جو اللہ کے بارے میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اللہ کے تعارف اور اللہ کی معرفت کے باب میں. ایک کی نسبت ہے اللہ کا بندوں سے کیا تعلق ہے اور دوسری نسبت ہے بندوں کا اللہ سے کیا تعلق ہونا چاہیے. اللہ اور رب، رب العالمین، ان دونوں اوصاف کو جمع کیا جائے تو ربوبیت کا تقاضا الوہیت کا اقرار ہے کہ اللہ رب ہے، اسی لیے اللہ معبود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں اللہ کے بارے میں ساری بات کو جمع کر دیا ہے. ہم پہلے اس کے اجزاء دیکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اخیر میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن کا کمال یہ ہے کہ بہت کم الفاظ میں بہت بڑی بڑی حقیقتیں قرآن میں بیان ہوتی ہیں، اور یہ انسان کے لیے تبھی ممکن ہوتا ہے ان کو سمجھنا جب وہ غور و فکر کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ سلف نے جیسے اس کو سمجھا ہے اور جیسے اس کو بیان کیا ہے اس پر بھی نگاہ ڈالیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے مختلف حصے جس میں اللہ نے مختلف باتیں بیان کی ہیں، ایک ایک کر کے اس حصے کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حمد کیا ہے. حمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف، اور شکر کے معنی ہوتے ہیں کسی انسان کا کسی احسان کے بدلے احسان کا احساس رکھنا، اعتراف کرنا، اس کی تعریف کرنا اور اس کے مطابق اس کے تقاضوں کو پورا کرنا. تو شکر عام ہے، اس کا ایک حصہ حمد ہے. اللہ نے فرمایا کہ ساری حمد الحمدللہ رب العالمین، کوئی ایک حمد، کوئی ایک تعریف اللہ کے لیے ہے اور دوسری کسی اور کے لیے ہو، ایسا نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ال کا ذکر کیا، ال استعمال کیا، الحمدللہ رب العالمین. ساری حمد اس میں آ جاتی ہے، ہر قسم کی تعریف، تمام قسم کی تعریفیں، بلکہ حمد واقعی اللہ ہی کے لیے ہے چاہے وہ کسی قسم کی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں جو بھی خوبی ہے جس کو سراہا جا سکتا ہو، جس کی تعریف کی جا سکتی ہو، وہ اللہ تعالی کی تخلیق یا اللہ کی توفیق کی وجہ سے. سارا کائنات کا نظام آپ دیکھیے، مخلوقات کا حسن آپ دیکھیے، تتلی سے لے کے پرندوں سے لے کے مچھلیوں سے لے کے پیڑ پودوں اور پھولوں اور پتوں اور پھلوں کو دیکھیے, خوشبو اور ذائقے کے اعتبار سے آپ دیکھیے, انسانوں کی تخلیق کے اعتبار سے دیکھیے, ان کو صلاحیتوں کے ملنے کے اعتبار سے دیکھیے, دنیوی اعتبار سے آپ دیکھیے, احسانات کی فہرست نہ ختم ہونے والی, اور پھر دینی اعتبار سے آپ دیکھیں اللہ کی رہبری, ہدایت, نبیوں کا بھیجنا, کتابوں کا دینا, انسان کو قلب اور اس کو عقل دینا, اس کو ندامت کا جذبہ دینا تاکہ وہ رجوع کر سکے, اس کو ایمان کی قوت دینا, اس کو حوصلہ دینا, اس کو مزید رہبری دیتے رہنا, اس کو زندگی کا مقصد بتانا, ساری چیز جتنی خوبیاں کائنات میں ہیں, چاہے وہ تخلیق کے اعتبار سے ہو یا دینی توفیق کے اعتبار سے ہو, خیر کی توفیق کے اعتبار سے ہو, اعلیٰ صفات کے اعتبار سے ہو, اللہ ہی کی دیوی ہے. اس اعتبار سے اگر کوئی بھلا کام کرتا بھی ہے وہ اللہ کی توفیق کی وجہ سے, اگر کسی میں کوئی بھلائی ہے اللہ کے عطا کرنے کی وجہ سے, اگر کوئی چیز نفع بخش ہے اللہ نے اس میں نفع رکھا ہے, کوئی چیز خوبصورت ہے, کوئی چیز اچھے ذائقے والی ہے, کوئی چیز ایسی ہے جو دل کو سکون دیتی ہے, ساری چیزیں آپ دیکھیں اقوال و اوصاف کے اعتبار سے, اقوال کے اعتبار سے, حسن کے اعتبار سے, لذت کے اعتبار سے, راحت کے اعتبار سے, معنوی اعتبار سے یا ظاہری اعتبار سے, ہر اعتبار سے خوبیاں اگر ہیں تو اللہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بغیر نہ اس کا وجود ہوتا نہ اس کو صفات ملتی ہے. وجود بھی اللہ نے دیا اور صفات بھی اللہ نے دی ہے, اور ان صفات کو ترقی بھی اللہ نے دی ہے, اس وجود کی حفاظت بھی اللہ نے کی ہے, سب کچھ اللہ نے کیا ہے. لہذا حمد اگر کسی کے لیے ہو تو وہ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے, الحمدللہ رب العالمین. اگر آدمی اللہ کی تعریف نہیں بھی کرتا ہے اور وہ کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تب بھی بالواسطہ وہ اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی اچھی چیز ہے اور کسی نے وہ کیا ہے, چاہے وہ کھانا بنا ہو اچھا کھانا, یا کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے اچھی کتاب, یا کسی نے کوئی اور کام کیا ہو جو بہت اچھا ہے, تعریف کرنے والا جب اس چیز کی تعریف کرتا ہے کتنا لذیذ کھانا ہے, تو بالواسطہ طور پر یہ اس کھانے کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. اگر کسی کتاب کی تعریف ہوتی کتنا عمدہ, کتنی عمدہ کتاب ہے, کتنا عمدہ گھر ہے, کتنا اچھا بنا ہوا ہے, تو اس کی تعریف سن کر بنانے والا خوش ہوتا ہے. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ اس کی تعریف انڈائریکٹلی بالواسطہ طور پر میری تعریف ہے کیونکہ بنایا تو میں نے. اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں تو کائنات میں چیزوں کی بھی تعریف اگر ہوتی ہے, مخلوق کی بھی اگر تعریف ہوتی ہے, تو بالواسطہ وہ اللہ ہی کی تعریف ہے, اس لیے کہ اس کو وجود دینے والا اور وہ خوبی دینے والا اللہ ہے, ساری تعریف ہے اللہ کے لیے. تو الحمدللہ رب العالمین نے بندہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ خوبیاں اللہ کے لیے ہیں, تعریفوں کا حقدار اللہ ہے, ساری تعریف جنس کے اعتبار سے اللہ کے لیے ہے. اور مختلف قسم کی تعریفیں فردن فردن جو تعریف دنیا میں ہو رہی ہے, چاہے وہ دنیا میں ہو اور آخرت میں ہو, چاہے زمین کے کسی حصے میں ہو یا آسمان میں ہو, ساری تعریفیں حقیقتاً اللہ تعالیٰ ان کا لائق اور حقدار ہے, تو تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اور یہی بات قرآن کریم میں اللہ نے بھی بیان کی ہے, چاہے مقام کے اعتبار سے ہو یا زمان کے اعتبار سے, دو چیزیں ہیں زمان و مکان, ٹائم اینڈ پلیس, وقت کے اعتبار سے تعریف, جگہ کے اعتبار سے تعریف, ساری تعریفیں اللہ کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وَلَهُ اسی کے لیے حمد ہے, اللہ ہی کے لیے تعریف ہے, کسی اور کے لیے نہیں, حقیقت تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں, وَالْأَرْضِ اور زمین میں, کہ چاہے آسمانوں میں تعریف کا معاملہ ہو, فرشتے اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں ساری خیر اور خوبیاں اللہ ہی کی طرف سے, چاہے زمین میں ہو انبیاء صالحین جو تعریف کرتے ہیں وہ اللہ کو جانتے ہیں کہ ساری خیر دینے والا اور ساری خوبیوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو چاہے آسمانوں میں تعریف ہو یا زمین میں تعریف ہو وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف آسمانوں میں فرشتے اور زمین میں نیک بندے کرتے ہیں. نہ زمین اللہ کی تعریف سے خالی ہے نہ آسمان اللہ تعالیٰ کی تعریف سے خالی ہے. زمین و آسمان میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے. یہ سورہ الروم کی آیت نمبر 18 ہے. اللہ نے فرمایا, اب زمانے کے اعتبار سے دیکھیے, اللہ نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو, وہی اللہ ہے, وہی حقیقی معبود ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس کے سوا کوئی معبود بننے لائق نہیں. لَهُ الْحَمْدُ, اسی کے لیے تعریف, فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ, پہلی دنیا میں پہلی زندگی میں بھی اسی کے لیے تعریف ہے. الاولی سے مراد یہاں دنیا کی زندگی ہے, اور آخرت بعد والی جس کو آپ جانتے اس سے مراد آخرت ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ, تعریف تو اسی کے لیے ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اللہ کے نیک بندے, چاہے وہ ملائکہ ہوں یا انسان ہوں یا جنات ہوں, اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اور جب دنیا سے آخرت میں جائیں گے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی جب معرفت کمال درجے میں ان کو حاصل ہوگی وہاں بھی اللہ کے لیے تعریف کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے احسانات کی تکمیل آخرت میں ہوگی, چاہے انعام کے اعتبار سے ہو چاہے سزا کے اعتبار سے ہو, چاہے انعام عطا کے اعتبار سے ہو یا عدل کے اعتبار سے ہو, اللہ ہی کے لیے تعریف ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صالحین کو بہترین انعام دے گا اور اللہ تعالیٰ ظالمین کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے گا, ان کے گناہ کی سزا ان کو دے گا, ان کے ظلم اور ان کے گناہوں کی ان کو پوری پوری سزا دے گا, اور یہ اس کی طرف سے عدل ہوگا, ان کے حق سے زیادہ سزا نہیں دے گا لیکن ظالموں کو چھوڑے گا بھی نہیں. تو چاہے عطا اور انعام کا معاملہ ہو یا عدل کا معاملہ ہو, دونوں اعتبار سے آخرت میں اللہ کی تعریف ہوگی. تو تعریف وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ, تعریف تو اسی کے لیے ہے چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو. آخرت میں کمال درجے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بندے کر پائیں گے کیونکہ وہاں پر اللہ کے انعامات کمال درجے میں دکھائی دیں گے. دنیا میں احسانات اللہ کے ہیں لیکن اللہ نے خود بتلا دیا کہ دنیا گھٹیا ہے, کم تر ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى, تم دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہو لیکن معاملہ یہ ہے کہ آخرت زیادہ بہتر ہے, زیادہ باقی رہنے والی ہے. لہذا اللہ کے جو انعامات ہیں آخرت میں کمال درجے میں سامنے آئیں گے. اس اعتبار سے بندے اللہ کی تعریف آخرت میں کریں گے, اس میں بھی ایک درجے کا کمال ہوگا کہ اور زیادہ اللہ کی حمد کریں گے, جنتی اللہ کی حمد کریں گے, فرشتے اللہ کی حمد کریں گے, اللہ کے عدل کو دیکھ کر, اللہ کے انعامات کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے, یہدیہم ربہم بایمانہم, ان کے ایمان کی وجہ سے, ان کے ایمان کے سبب, ان کے ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کا رب انہیں مزید ہدایت دے گا آخرت میں جنت کی طرف. ہدایت کا سلسلہ صرف دنیا میں موت تک نہیں ہے بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی مرنے کے بعد ہی آخرت میں بھی ملے گی. ہدایت کا مطلب ہے منزل تک پہنچانا, ایسا گائیڈ کرنا کہ انسان اپنے مقصد تک پہنچ جائے. تو بھئی دنیا میں اللہ کی رہبری دینی اعتبار سے ہے, منزل کے راستے کے اعتبار سے ہے. اسی لیے ہم کیا مانگ رہے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے, تو دنیا میں راستہ پانا ہے, دنیا میں منزل ملے گی نہیں, دنیا میں کیا ہے جنت مل سکتی ہے نہیں, لیکن اس ہدایت کی تکمیل کہاں ہوگی آخرت میں, کہ جب اس راستے پر چلنے والے اس راستے پر چلنے کی برکت سے اس کی بدولت آخرت میں اس راستے والی منزل تک پہنچائے جائیں گے, اللہ کے سوا کوئی پہنچا نہیں سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور جو نیک اعمال کرتے رہے ان کا رب, ان کا رب, ربہم, ان کا رب یہدیہم, ان کو ہدایت دے گا, ان کی رہنمائی کرے گا. بے ایمانہم, کیوں رہنمائی کرے گا, وہ کفر کی زندگی نہیں دیے, انکار کی زندگی نہیں دیے, انہوں نے حق کو قبول کیا, اپنے رب کو رب مانا, اپنے معبود کو معبود مانا, اس کو اپنا مالک مانا, اس پر ایمان لائے اور اس کے حکموں کے مطابق جیتے رہے, دنیا میں اللہ کی رہبری کو مانا شریعت, آخرت میں اللہ اپنی رہبری دے گا جنت والی ہے. یہدیہم ربہم بے ایمانہم, ان کا رب ان کے ایمان کی بنیاد پر انہیں رہنمائی دے گا, کس چیز کی, تجری من تحتہم الانہار, یہاں پر حذف کیا گیا کہ اللہ ان کو جنت کی طرف لے جائے گا, ایسی جنت تجری من تحتہم الانہار, جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, وہ باغ ہیں اور باغات میں نہریں ہوں گی, گارڈنز اور ان میں نہریں, ایک دم خوبصورت منظر ہے, ایسی جنتوں میں اللہ ان کو داخل کرے گا, ان کی رہنمائی کرے گا. فی جنات النعیم, ایسی جنتوں کی جو نعمتوں والی ہیں, کیسی جنتیں, دنیا کی جنت نہیں, دنیا کی جنت اس کے لیے ہے جو کفر کی زندگی کی ہے. فی جنات النعیم, کہ نعمتوں والی جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا. دعواہم فیہا سبحانک اللہم, جنتی جنت میں جانے کے بعد ان کی زبان پر اگر کچھ کلمات آئیں گے وہ پکار اٹھیں گے, سبحانک اللہم, اے اللہ تو سارے عیوب سے پاک ہے, ساری پاکیزگی تیرے لیے ہے, تمام کمیوں سے, تمام عیوب سے, تمام نقائص سے, تمام کمیوں سے تو پاک ہے. کیوں جنت میں جا کے دیکھیں, جنت میں جا کے جنت کا جب پرفیکشن انسان دیکھے گا تو اس کو احساس ہوگا اسی پرفیکٹ جنت ہے, ایک کمی نہیں, ذرا کچرا نہیں, ذرا بدبو نہیں, کوئی ایسا منظر نہیں کہ آدمی کو تکلیف ہو, کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس میں انسان کو گھبراہٹ یا ناراضگی کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو, کیا جنت ہے, ذرا بھی پریشانی نہیں. تو وہاں حیات کا کمال, اور جسمانی اعتبار سے بیماری نہیں, دل کے اندر کسی کے لیے کینہ کپٹ نہیں, چوری کا ظلم کا ڈر نہیں, آزادی, نعمتوں میں کمی نہیں کہ کم پڑ گیا نہیں, نعمتیں تصور اور طلب سے کم نہیں بلکہ انسان کے اندازے سے اور بہتر, اور ایک بھی عیب نہیں, ایسی کوئی دنیا ہوتی ہے, ایک بھی عیب نہیں, ایک بھی کمی نہیں, ایک بھی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس سے انسان کہے کہ یہ خراب ہے, ذرا بھی نہیں. جنت کا کمال جب دیکھے گا اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ یہ جو کمال ہے جنت میں اللہ کے کمال کی وجہ سے, کہ جنت اتنی پرفیکٹ ہے کیونکہ بنانے والا کیسا ہے, بنانے والا بے عیب ہے, اسی نے اس بے عیب جنت کو بنایا. تو جنت کی نعمتیں جب دیکھیں گے تو احساس ہوگا کہ وہ کیسا ہے, سبحانک اللہم, اے اللہ تو سارے عیبوں سے پاک ہے, کوئی کمی تیرے اندر نہیں ہے, سبحانک اللہم, وتحیتہم فیہا سلام, اور ایک دوسرے کو جب وہ ملیں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے, ان کا تحیہ, ان کا ایک دوسرے کو مبارکباد دینا یا ایک دوسرے کو سلام کرنا کیا ہوگا, السلام علیکم و تحیتهم فیها سلام، جیسے دنیا میں ایک دوسرے سے ملتے تھے السلام علیکم کہتے تھے، جنت میں بھی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، لیکن وہاں کے سلام میں اور یہاں کے سلام میں فرق ہوگا. یہاں کا سلام آدمی کہتا ہے السلام علیکم، لیکن دل میں نفرت ہوتی ہے، دل میں ناراضگی ہوتی ہے، مجبوراً سلام کر لیتا ہے. لیکن جنت میں جب جائیں گے، جنت میں دلوں میں سلامتی ہوگی، خیر خواہی ہوگی، وہاں دل بھی صاف ہوں گے اور زبان پر ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا ہوگی. کتنا اچھا اعلیٰ معاشرہ ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا، وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین، اور آخری بات جو ان کی زبان سے نکلے گی وہ کیا ہوگی، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے عالمین کا رب ہے. ابن کثیر کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے بتلایا پہلی بات الحمدللہ رب العالمین شروعات اس سے ہو رہی ہے ہدایت کی. غور کریں شروعات ہو رہی ہے انسان کی ہدایت کی کہاں سے، قرآن شروع کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد. پہلی سورت پڑھ رہا ہے اس میں اللہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے، اور پھر اس ہدایت پر عمل کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جنت میں پہنچ رہا ہے، تو آخری بات بھی کیا ہے الحمدللہ رب العالمین. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اس کے لیے شروعات میں بھی حمد ہے اور آخر میں بھی حمد ہے. دنیا میں اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور مرنے کے بعد آخرت میں جا رہا ہے، سارے مراحل طے کر کے جنت میں جا رہا ہے، اور سب کچھ نعمتیں دیکھنے کے بعد آخری بات جو بڑی سے بڑی بات کہہ سکتا ہے کیا کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. آخری بات یہ ہوئی ہے وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین، آخری بات جو جنتی کہیں گے، جو دل کے پورے احساسات کے ساتھ ان کی زبان پر بات نکلے گی کیا ہے، ساری تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. یہ جو کلمہ ہے یہ کوئی معمولی جملہ نہیں، یہ اللہ کی حمد بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی صحیح معرفت بندے کے دل میں اللہ تعالی کے لیے حمد اور شکر پیدا کرتی ہے، اس کے دل میں شکر اور اس کی زبان پر حمد پیدا کرتی ہے. تو یہ سورہ یونس کی آیت ہے جس میں بتلایا گیا کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی یہ جملہ کہیں گے جو دنیا میں کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے وہ جملہ دنیا میں کہنے کی توفیق ہم کو دی جو جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے. دنیا میں مومن بندہ اس کو کہتا ہے، اس کی مشق زندگی بھر کرتا ہے، ساری تعریف اللہ ہے. وہ دنیا کی ناقص نعمتوں کو لے کر پھر بھی اللہ کی حمد کرتا ہے، وہ اللہ کی کامل نعمتیں، جنت کی نعمتیں مادی اعتبار سے، اور اللہ تعالی کی معرفت کا اعلیٰ مقام اس کا دیدار. دنیا میں تو دیدار نہیں ہے، جنت میں اللہ کا دیدار. دنیا میں معرفت قلب کی سطح پر ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، دیکھ تو نہیں رہا گویا کہ دیکھ رہا ہے، وہاں تو دیکھنا ہے. بتائیے اس عبادت پر بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اس حصول پر اللہ کے دیدار پہ کیوں نہ شکر کرے اللہ کا. الحمدللہ رب العالمین، آخری بات جو جنتی کہیں گے وہ اللہ کی حمد ہوگی، اور اللہ کی معرفت الوہیت کے اعتبار سے اور ربوبیت کے اعتبار سے، یہ دو پہلو اللہ کی معرفت کے ہیں جو ساری خوبیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں، ربوبیت اور الوہیت. اس کو ہم آخر میں مزید اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں حمد کے تعلق سے کیا بات ہے، اس کی کیا اہمیت دین میں ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب سے پہلے یہی سکھایا کہ اللہ کی تعریف کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کو یاد کرنے کے تمام الفاظ، اللہ کے اذکار میں اللہ کا ذکر جتنے ذکر ہیں ان تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے افضل ذکر۔ بندہ اگر بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے چلتے پھرتے میں اگر کر سکتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود سچا معبود نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی کی یاد بندے کے دل میں اگر آئے تو اس نسبت سے آنا چاہیے کہ اللہ معبود ہے اور کوئی نہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تعالی کی الوہیت کا استحبار سب سے اعلیٰ ترین معرفت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس کو یاد رکھیے۔ معرفت کا، اللہ کی پہچان کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ حقیقی باپ جو واقعی اللہ کا سب سے اعلیٰ ترین معاملہ ہے اس کو بندہ پہچانے کہ اللہ میرا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے معرفت کا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہی بتلایا کہ تم اس بات کا ذکر کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی سچائی ہے کائنات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی لیے کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، سب سے بڑا عدل، سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کا حق اللہ کو دے اور اللہ ہی کو معبود مانے، کسی اور کو نہیں۔ یہ سب سے بڑا عدل و انصاف ہے کائنات کا، اور سب سے بڑی حقیقت کائنات کی، سب سے بڑا سچ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی لیے کہا اللہ کو اگر یاد کرنا ہے تو سب سے بہترین طریقہ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ بندہ کہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحمدللہ میں اللہ تعالی کی اسی بات کو ہم یاد کر رہے ہیں، اللہ سچا معبود جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تعریف کا حقدار اگر ہے تو وہی ہے جو حقیقی معبود ہے۔ اسی لیے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، اور سب سے افضل دعا اگر ہے تو وہ الحمدللہ ہے۔ دو ناحیت سے، ایک تو یہاں پر الحمدللہ سے مراد الحمدللہ رب العالمین، یعنی یہ سورت ہے کہ ساری دعاؤں میں جتنی دعائیں اللہ نے بندوں کو سکھلائی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھلائی ہیں، ایمان والوں کو سکھلائی ہیں، ان میں سب سے بہترین دعا اگر ہے تو یہ سورت ہے، یہ سورت ہے۔ قسم تو الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اس کو الصلاح کہا گیا، اس لیے کہ الصلاح کے معنی دعا کے ہوتے ہیں، صلاۃ کے معنی دعا کے ہوتے ہیں۔ تو صلاۃ کو میں نے بندے پر اور اپنے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ دعا، اس لیے کہ اس کی شروعات تعریف سے ہے اور اس کا اختتام اپنے مطلوب کی اللہ سے التجا اور طلب سے ہے۔ اور سب سے بہترین چیز ایک انسان اللہ سے مانگ سکتا ہے تو وہ ہدایت، کیونکہ دنیا میں ہدایت اگر نہ ملے انسان قلب کا سکون اور اللہ کی معرفت نہیں پا سکتا ہے، وہ زندگی کا مقصد نہیں پا سکتا ہے، مقصد کی تکمیل کے لیے صراط مستقیم نہیں پا سکتا ہے، وہ حق کو نہیں پا سکتا ہے جو کہ بڑی محرومی ہے۔ اور اگر دنیا میں حق نہیں ملا تو آخرت میں جنت نہیں پا سکتا ہے جو کہ اصل مطلوب ہے، اور اللہ کو نہیں پا سکتا ہے، اللہ کا دیدار اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو دنیا میں ہدایت کا ملنا آخرت میں جنت کے ملنے کے لیے اور اللہ کے پانے کے لیے ضروری ہے، سب سے بہترین دعا یہی ہے، سب سے اعلیٰ ترین چیز مانگنے کی یہ ہے۔ اسی لیے کہا افضل الدعاء، ساری دعاؤں میں سب سے بہترین دعا اگر کہیں ہے تو سورۃ الفاتحہ میں ہے، جو پوری دعا کا بہترین طریقہ اس میں ہے کہ شروع میں اللہ کی تعریف کرو، اس کے بعد اللہ کی بندگی کا اعتراف کرو، اور اس کے بعد میں اپنے مطلوب کو مانگو اللہ تعالیٰ سے، براہ راست نہیں بلکہ اللہ کی حمد کرو اور بندگی کا عہد، اس کی تجدید کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم۔ دعا مانگنے کا بہترین طریقہ سورۃ الفاتحہ میں سکھلایا گیا ہے کہ اصل چیز مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرو. تو کہا کہ افضل الدعاء الحمدللہ. دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ سے مراد واقعی حمد ہے، کہ اللہ کی حمد کرنا یہ گویا کہ اللہ سے دعا کرنا ہے. اس لیے کہ سخی کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ چاہتا ہے. سخی کی جب تعریف کی جاتی ہے، کوئی سخاوت والا ہے، اس کے سامنے کوئی آدمی جا کے کہے، انسانوں میں سے مثلا بہت پیسے والا ہے، مالدار ہے، سخی ہے، اور کوئی غریب جا کے اس کے سامنے کہے کہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، آپ بہت سخی ہیں، آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں، آپ لوگوں پر بہت احسانات کرتے ہیں، آدمی جیب میں سے پیسے نکال جا وہیں جا. کیوں؟ تعریف کیوں ہوتی ہے؟ تعریف اس لیے ہوتی ہے کہ انسان اس تعریف کے بعد عطا کرے. آج دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا، لئن شکرتم لأزیدنکم، اور تعریف شکر کا جز ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کا شکر کرو گے، لئن شکرتم، اگر تم شکر گزاری کی راہ اختیار کرو گے، لأزیدنکم، ہم نعمت کو بڑھائیں گے. معلوم ہوا کہ اللہ سے پانے کا راستہ اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کے شکر میں قولی سطح پر اللہ کی حمد ہے. کہ جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، وہ نعمت کی بقا اور اس نعمت میں اضافے کی اللہ سے گویا کی دعا کرتا ہے اپنے حال سے. وہ اللہ کا شکر کر کے، اللہ کی تعریف کر کے اپنی نعمت میں برکت اللہ سے چاہتا ہے، اللہ سے اس کا ازدیاد، اس کی زیادتی چاہتا ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دعا کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، کہ جب اللہ کی تعریف کریں گے تو اللہ اور دے گا، اللہ کا شکر کریں گے اللہ اور عطا کرے گا. تو عطا کا ذریعہ اللہ تعالی کی ثنا ہے، اس کو یاد رکھیں. اللہ تعالی کی عطا پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی ثنا. اللہ کی تعریف کرو، اللہ کے احسانات تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے انڈیل دیے جائیں گے. لہذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو اپنی تعریف سکھا کر ایک موقع دے دیا، میری تعریف کرو میں اور دوں گا. یہ اللہ کا احسان ہے، اور اس پر بھی اللہ کی حمد ہے کہ اللہ نے بندے کو حمد کی تعلیم دی، تاکہ اس حمد کے ذریعے سے بندے کی نعمتوں میں برکت اور استحکام پیدا ہو. تو یہ اللہ کی حمد ہے. اس حدیث کو امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا، اور حسن درجے کی روایت ہے. الحمدللہ رب العالمین، رب کے کیا معنی ہے؟ رب، ابن منظور عربی زبان کی مشہور لغت یا معجم ڈکشنری لسان العرب میں کہتے ہیں، جو تقریباً 25-26 جلدوں میں ہے، کہتے ہیں الرب یطلق فی اللغۃ علی المالک. عربی زبان میں رب کا لفظ آتا ہے مالک کے لیے، رب مالک کو کہتے ہیں، والسید اور سردار کو کہتے ہیں جس کا حکم چلتا ہے، والمدبر اور مدبر کو کہتے ہیں جو معاملات کی تدبیر و تنظیم کرتا ہے، سسٹم چلاتا ہے، سسٹم بناتا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون بناتا ہے، مدبر تدبیر کرتا ہے، ساری چیزوں کو سیٹ کرتا ہے، والمربی اور مربی کو کہتے ہیں جو تربیت کرتا ہے، جو پودے کو پیڑ بناتا ہے، جو ادنا سے اعلیٰ کی طرف مخلوق کی ارتقاء کرتا ہے، والقیم اور قیم کو کہتے ہیں، قیم کہتے ہیں نگرانی کرنے والا، قیم جو قائم ہو، نگرانی کرنے والا ہو، مخلوق کے مصالح، اس کی ضرورتیں، اس کے فائدے، اس کی نقصان سے اس کو بچانا، ان معاملات سے اس پر قائم اور نگرانی کرتا ہوں. والقیم والمنعم اور نعمتیں عطا کرنے والا، نعمتیں عطا کرنے والا، اس کو رب کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے، نمبر ایک مالک کو رب کہتے ہیں، نمبر دو سردار کیا کرتا ہے، اس کے ماتحت سب ہوتے ہیں، وہ جو حکم دیتا ہے سب کو ماننا پڑتا ہے، مرتبے کے اعتبار سے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے. مدبر، ہوائیں چلانا، بارش برسانا، اناج اگانا، زندگی موت، خوشی غم، راحت تکلیف، ہر قسم کی چیز، یہ تدبیر کائنات میں کرنے والا ہے. اور مربی مخلوقات کو ان کے کمزوری سے ان کی پختگی تک لے جانا، ان کے مصالح ان کے لیے مختلف مراحل میں ان کو دینا، اور قیم نگرانی کرنا، غافل نہیں ہونا، بلکہ ہر آن کل یوم ہو فی شأن، کوئی لمحہ نہ ہو جس میں وہ مخلوق کی ضرورت اور مخلوق کے حال سے بے پرواہ، لاپرواہ اور غافل ہو، بلکہ ہر آن اس کی نگرانی کرنے والا ہے، اور منعم اس کو نعمتیں دینے والا ہے، قسم قسم کی نعمتیں اس کو عطا کرنے والا ہے. صرف حاجات نہیں، اللہ چاہتا صرف بھئی اناج کھاؤ اور ترکاری کھاؤ بس ختم، زندہ رہنے کے لیے اتنا کافی ہے؟ کافی نہیں ہے. ہے ایک آدمی زندگی بھر ایک روٹی اور ترکاری کھائے، بس ایک ہی ترکاری ایک ہی اناج، کیا وہ زندگی بھر جی نہیں سکتا ہے؟ بس اتنا سب کیوں دیا اللہ نے؟ پھل، قسم قسم کے پھل، ترکاریاں، گوشت، قسم قسم کے اناج، لذت کی مختلف چیزیں، یہ ساری چیزیں یہ نعمتیں ہیں. اور صرف کھانا نعمت ہے؟ سر سے پاؤں تک اتنی ساری نعمت ہے. انسان کو نعمت کا ملنا یہ بھی نعمت ہے، لیکن نعمت سے استفادہ کے لیے جسم مناسب بنانا یہ بھی نعمت ہے. آپ غور کریں، اگر انسان کے سامنے خوشبوئیں ہوں اور اس کی ناک سے خوشبو کی صلاحیت چھین لی جائے، ایک انسان کے سامنے مختلف قسم کی لذتیں ہوں اور زبان سے لذت کا احساس ضائع کر دیا جائے، کیا فائدہ؟ یہ ساری نعمتیں اس کے لیے ٹھیک ہی ہو جائیں گی. سارے رنگ برنگے باغ اس کے سامنے ہوں لیکن اس کو بلیک اینڈ وائٹ کر دیا جائے، رنگ دیکھ نہیں پائے، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئے، آپ دیکھیے یہ غور کریں، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے. ایک انسان اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، وہ جو ٹچ ہے، وہ جو لمس ہے، وہ جو مس ہے، وہ اگر نہ ہو، اس کا احساس انسان کو نہ ہو تو غور کیجیے پاگل ہو جائے گا آدمی. ایک انسان اپنی اولاد کو یا بیوی شوہر آپس میں محبت سے ایک دوسرے کو چھوئیں، آپ غور کریں، اس چھونے پر اولاد ہو، دوست ہو، مصافحہ کر رہا ہے، گلے مل رہا ہے، اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، اس سے ایک بھائی بھائی سے گلے مل رہا ہے، اگر ایک دوسرے کو وہ جو اس کا چھونا کوئی معلوم نہ پڑے، آپ سوچیے دنیا کیسی ہو جائے گی، زندگی کا کیا حال ہوگا، کتنی عجیب دنیا ہوگی. اللہ کی نعمتوں میں سے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے یہ سارے حواس دیے، جن کے ذریعے سے وہ نعمتوں کو معلوم کرتا ہے، ان کو محسوس کرتا ہے. یہ اگر نہیں ہوتا تو ساری نعمتیں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں. ایسا جسم اللہ نے کیا. تو منعم نعمتوں کا دینے والا، یہ کون کہتا ہے؟ ابن منظور. ابن کثیر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والرب هو المالک المتصرف. رب کون ہے؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ المالک. رب اصلا مالک کو کہتے ہیں، وہ مالک اور متصرف، تصرف کرنے والا. تصرف کا مطلب ہوتا ہے چیزوں میں ہیر پھیر کرنے والا، جو چاہے کرے، کسی کو بیمار کر دے، کسی کو شفا دے دے، اللہ جو چاہے تصرف کرے، کسی کو فائدہ پہنچائے، کسی کو نقصان، کسی کو راحت دے، کسی کو تکلیف، کسی کو خوشی دے، کسی کو غم، کسی کو اپاہج بنا دے، کسی کو بدصورت بنا دے، کسی کو خوبصورت اور صحت مند بنا دے، کسی کو مالدار بنائے، کسی کو غریب کر دے. وہ زندگیوں میں، مخلوقات میں جو چاہے تصرف کرتا ہے، وہ کائنات میں جو چاہے تصرف کرتا ہے، کبھی سیلاب، کبھی زلزلہ، کبھی بارش، کبھی ٹھنڈی ہوائیں، کبھی اچھا موسم، کبھی چلچلاتی دھوپ، وہ جو چاہے کائنات میں تصرف کرے، اس کی چاہت چلے، اس کا فیصلہ چلے، اس کا تصرف چلتا ہے. المتصرف ويطلق في اللغة على السيد. وہی بات کہہ رہے ہیں ابن کثیر، کہتے لغت میں ڈکشنری میں سید پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، سردار، سردار کو رب کہتے ہیں، وہ سردار ہے، اس کا فیصلہ چلتا ہے، وہ جو چاہے سب جو کہے سب کو ماننا پڑتا ہے، فرشتے اس کا حکم مانتے ہیں، نیک بندے اس کا حکم مانتے ہیں، حتیٰ کہ فاسق اور فاجر بلکہ کافر بھی اس کے حکم سے فرار اختیار نہیں کر سکتے ہیں. اس نے ان کے دلوں کو جب تک کہ دھڑکنے کا حکم دیا وہ دھڑکتے رہیں گے. اگر وہ حکم موت کا دے دے وہ اللہ کے حکم کے بعد وہ جی سکتے ہیں؟ نہیں. ان کی زندگی میں بھی ایک بڑے حصے میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. اور وعلی المتصرف للاسلام، اللہ رحم فرمائے، وعلی المتصرف للاسلام، اور رب اس کو کہتے ہیں جو مخلوق کی بھلائی کے لیے، اس کے فائدے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اس نے جو چاہے تصرف کرے. اللہ تعالیٰ رب ہے، بندے کمزور ہوتے ہیں، ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چھوٹے بچے کو بڑا بناتا ہے. تو اللہ کے تصرف سے وہ کمزوری سے قوت کی طرف، محتاجی سے استغنا کی طرف. بچہ محتاج ہوتا ہے، جب تک ماں اس کو دودھ نہیں پلائے گی وہ کیا کرے گا؟ روتا رہے گا، وہ اپنی غذا خود حاصل نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے ماں کے پاس اس کی غذا رکھی ہے اور ماں کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دی. اللہ دلوں میں اور کائنات میں جو چاہے تصرف کرتا ہے، مخلوق کی بھلائی کے لیے اللہ جو چاہے تصرف کرتا ہے. وعلی المتصرف للاصلاح وکل ذلک صحیح فی حق اللہ تعالی، کہتے ہیں سارا کا سارا اللہ کے باب میں، اللہ کے حق میں سب کا سب صحیح ہے. اللہ مالک ہے، متصرف ہے، سید ہے اور مربی ہے اور منعم ہے، ساری باتیں اللہ کے لیے صحیح ہیں. ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس کو کہتے ہیں. اسی طرح سے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے نہیں کہا اللہ صرف انسانوں کا رب ہے، اللہ صرف جانداروں کا رب ہے. اللہ نے فرمایا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں پر اللہ تعالی نے اپنے لیے کہا وہ رب العالمین ہے، اس کا عالمین کا رب ہے. تو یہاں پر عالمین سے مراد کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں عالمین کس کو کہتے ہیں، عالم کے کیا معنی ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، والعالمین جمع عالم، عالم کی جمع ہے. عالم ورلڈ جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، یا کسی مخلوق کی جنس اس کو عالم کہا جاتا ہے، تفسیر اس کی دیکھیں گے. کہتے ہیں جمع عالم وهو كل موجود سوى الله عز وجل، عالم اللہ کے سوا جو بھی چیزیں موجود ہیں ان کو عالم کہتے ہیں. اللہ کے سوا تمام موجودات اور مخلوقات کو عالم کہتے ہیں. اللہ کے سوا جو بھی موجود ہے اس کو عالم کہتے ہیں. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ رب العالمین، عالمین کا رب ہے. کیونکہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی بہت چیزیں ہیں جو آج موجود نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کبھی یاد ذہن میں آئی، آپ فرماتے ہیں کہ جنت ایک دم وسیع ہے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے تب بھی وہ وسیع کی وسیع رہے گی. اللہ اپنی طرف سے مخلوق پیدا کر کے جنت میں ڈالے گا اور جنت میں اور بسائے گا، دنیا میں تھے ہی نہیں وہ لوگ. اللہ جنت کو بھرنے کے لیے اور اس میں چہل پہل کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مخلوق پیدا کر کے اس میں ڈالے گا. دیکھیے جنت میں اللہ اور کچھ پیدا کرے گا ابھی وہ ہے نہیں، وہ موجود نہیں. تو اللہ سارے عالمین کا رب ہے، چاہے وہ اب موجود ہو یا موجود نہ ہو، کل کو اللہ اس کو پیدا کرے گا. اس لیے کہ تخلیق تخلیق ربوبیت ہی کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو بھی ہے سب عالم ہے، اور ایسے جتنے عالم ہیں اللہ سب کا رب ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے قل اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کے سوا اور کسی رب کی چاہت رکھوں؟ وہ رب کل شیء، جبکہ اللہ ہے جو ہر چیز کا رب ہے. اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ نمبر ایک، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اور اللہ کس کا رب ہے؟ کل شیء، وہ رب کل شیء. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ساری چیزوں کا رب ہے، تو میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو کیسے رب بنا سکتا ہوں؟ معلوم ہوا کہ رب العالمین میں تمام چیزیں داخل ہیں، کہ عالمین سے مراد کل شیء ہے، کیونکہ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہ میں کیا اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب بناؤں؟ میں کیوں کسی کو رب بناؤں بھائی؟ جب اللہ تمام چیزوں کا رب ہے تو میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہیں بنا سکتا. ایسا کرنا جھوٹ ہوگا، ایسا کرنا ظلم ہوگا، ایسا کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کا حقیقی رب ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، وہ تمام چیزوں کا رب ہے. یہ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا. موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے، اور رب العالمین کی دعوت اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. قال فرعون، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وما رب العالمین، یہ تمہارا رب العالمین کیا ہے؟ کیوں ایسا کہا حقارت سے؟ یہ رب العالمین، یعنی کہا وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ دیکھیے عربی زبان سے جانتا ہے، قرآن کا بلاغت اور اس کا انداز بتانے کا ہے. فرعون کیا کہے یہ رب العالمین کیا ہے؟ اس کا بولنے کا جو انداز ہے، کیونکہ یہاں ماں استعمال ہوتا ہے، من نہیں، ہو نہیں، واٹ از دس رب العالمین، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ تو فرعون جو ہے اس کو من کے ساتھ ذکر نہیں کر رہا ہے، قوم کہ واقعی کوئی ذات مان کے چلے، وہ کوئی چیز کے طور پر مانے، یہ چیز کیا چیز ہے رب العالمین؟ تو کہہ رہا ہے کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین، اس کی حقارت کی وجہ یہ بھی ہے کہ فرعون کا دعویٰ کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، وقال انا ربکم الاعلی، فرعون کا دعویٰ یہ تھا میں تمہارا سب سے اونچا بڑا رب ہوں، میں سب سے سپیریئر رب ہوں تمہارا. تو بڑا اس نے اپنے آپ کو رب بنا رکھا تھا لوگوں کا. وقال انا ربکم الاعلی، موسیٰ علیہ السلام کی ہمت اور حوصلہ آپ دیکھیں، اسی لیے شروع میں اللہ سے مانگا تھا قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ بہت مہنگا مشکل کام ہے، بہت بھاری کام ہے، فرعون کے پاس جاؤں؟ اتنا ظالم کہ معصوم بچوں کو بھی قتل کرنے سے اس کا دل نرم نہیں ہوتا، ایسے فرعون کے پاس جا کے دعوت کیا دینا ہے؟ تو رب نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے، مطلب جس پوسٹ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس سے اس کو کیا کرنا ہے؟ معزول کرنا ہے. تو رب نہیں ہے، ہم رب العالمین کی طرف سے رسول بن کے آئے ہیں. تو فرعون کے پاس جا کر جب موسیٰ علیہ السلام، اور دیکھیں ہمت کے ساتھ دعوت دی اس کو، کہا کہ ہم انا رسول ربک، ہم رسول رب تیرے رب کے رسول ہیں. کیا دیری ہوگی موسیٰ علیہ السلام، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے رسول ہیں، تیرے رب کی طرف سے ہم پیغام لے کر آئے ہیں، تیرا بھی کوئی رب ہے، تو رب سب سے بڑا نہیں ہے، تیرا ایک رب ہے. دعوت جا کے دی اس کو. فرعون نے سوال پوچھا اے رب العالمین کیا ہے، یہ کیا چیز ہے رب العالمین، کس کی دعوت دے رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا قال رب السماوات والارض وما بینهما، رب العالمین کون ہے؟ رب العالمین آسمانوں کا رب، زمین کا رب، اور ان کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کا رب، وہ رب العالمین ہے. ان کنتم موقنین، اگر واقعی تم یقین رکھنا چاہو تو ماننا مشکل نہیں ہے. اگر تم یقین کرنا چاہو تو تمہارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، انکار کرنا چاہو تو اتنی بڑی حقیقت بھی تم نہیں مانو گے. رب السماوات والارض وما بینهما. تو یہاں پر الحمدللہ رب العالمین جو اللہ نے یہاں پر کہا اس کی تفسیر خود قرآن کریم میں اللہ نے بتلا دی کہ رب العالمین سے مراد کون، رب العالمین سے مراد اور یہاں عالمین کیا ہے. تو فرعون کے سوال پر نبوی تشریح یہاں پر مل رہی ہے. فرعون کے رب العالمین کیا ہے، جواب موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں. اور سارے نبیوں کی دعوت اخبار میں ایک ہی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اللہ پہلے الگ تھا بدل گیا، ایسا تو نہیں ہو، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ویسا ہی ہے، سارے نبیوں نے اسی اللہ کی دعوت دی، اللہ میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوا ہے. تو فرعون نے پوچھا یہ رب العالمین کیا ہے، کہا آسمانوں کا رب، زمین کا رب اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کا رب اللہ ہے، اس کو رب العالمین کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں ہم کو سورۃ الفاتحہ میں اس رب کی بندگی اور اس رب کے شکر اور اس رب کی تعظیم اور اس رب کے بندے بننے کی تعلیم ہے جو کسی ایک علاقے کا رب نہیں ہے. آسمان کا رب ہے زمین کا کوئی اور ہو، آگ کا رب ہے پانی کا کوئی اور ہو، سورج کا رب ہے چاند ستاروں کا کوئی اور ہو، ہواؤں کا رب ہے سمندروں کا کوئی اور ہو، خشکی کا ہے طریقہ کوئی اور نہیں. آپ ایک ایسے رب کو مانتے ہو کہ تمام چیزوں کا وہ رب ہے. اسلام انسان کے قلب کی محدودیتوں کو ختم کر دیتا ہے، وہ پرائیویٹ لمیٹڈ گاڈ کو نہیں مان رہا ہے، وہ ایک ایسے معبود کو مان رہا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور مدبر ہے، وہ ساری کائنات کا رازق ہے. ساری مخلوقات اپنے وجود کی ابتدا میں اور اپنے وجود کی ارتقاء میں اور اپنے وجود کی بقا میں اس کی محتاج ہے. وہ رب العالمین ہے، آسمان زمین سب کچھ اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب ہے. یہ جو وسعت آدمی کے ذہن اور اس کے فکر کو قرآن دیتا ہے وہ دوسرا کوئی دین نہیں دے سکتا ہے. اور ہمارا رب محدود نہیں، ہمارا تمہارا نہیں، ہاں ہمارے قبیلے کا رب جیسے بنی اسرائیل نے بنا رکھا تھا وہ ہمارا رب ہے، ہمارا ہے وہ تمہارا نہیں. نہیں، اللہ سب کا ہے. اسلام یونیورسلٹی جس کو آپ کہیں گے، عالمیت اسلام میں ہے، سارے عالم کے لیے. گوروں کا رب کالوں کا نہیں، چینیوں کا یا عربوں کا چین والوں کا نہیں، افریقہ والے تو قریب ہی مت آؤ. صحت مندوں کا اپاہج کا نہیں، امیروں کا غریب کا نہیں، یہودیوں کا عربوں کا اجمیوں کا نہیں. نہیں، وہ رب العالمین ہے، سب کا ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، سب کو رزق دیتا ہے، سب پر احسانات کرتا ہے، سب کی دعاؤں کو سنتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم کو اس نے سب کچھ دے رکھا ہے جو اللہ سے مانگو. قرآن دیکھیے شروع کر رہا ہے آدمی اور پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ ساری تعریف اللہ کے لیے، جو سارے عالمین کا رب ہے، سب کا رب ہے، کسی ایک کا نہیں، ہمارا تمہارا نہیں، سب کا رب ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رب العالمین سے مراد آسمان زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے. اسی طرح جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا فللہ الحمد، تو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا فللہ الحمد، تو تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے. کون اللہ؟ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، آسمانوں کا رب، زمین کا رب اور سارے عالمین کا رب ہے. آسمان یہ جو ہے خصوص کے بعد عموم ہے، اس میں عربی کا قاعدہ ہوتا ہے العموم بعد الخصوص، کبھی بالعکس بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر آسمان زمین، آپ پچھلی آیت میں دیکھیں عالمین میں آسمان اور زمین آتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے خصوص کے ساتھ بتایا جا رہا ہے آسمان اور زمین، اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے بلکہ سارے عالمین. کیوں؟ اس لیے کہ آسمان اور زمین میں یہاں وما بینہما نہیں آ رہا ہے، اس میں سب آ جائے گا. رب السماوات رب الارض، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رب کو دونوں کے ساتھ بلکہ تینوں کے ساتھ جوڑا گیا. آسمانوں کا رب، یہ بھی کہا جاتا رب السماوات والارض والعالمین، نہیں، فردن فردن ہر ایک کے لیے ذکر کیا. اللہ کی ربوبیت سب کے لیے ہے، جز جز کا رب اللہ تعالیٰ ہے اور پورے کل کا بھی اللہ تعالیٰ رب ہے. اللہ کی ربوبیت ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کلی طور پر تو رب ہے لیکن جزئی رب بھی اللہ نے بنا رکھے ہوں، نہیں ہے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے پوری کمپنی کا مالک ہے لیکن ڈپارٹمنٹ کے مالک الگ الگ ہے، نہیں ہے نا. ہمارا وہ برانچ فرنچائز اس کا مالک وہ ہے، باس ایک دم اوپر ہے، وہ اس پہ دھیان نہیں دیتا، خالی اس کے پوچھتا ہے کیسا حساب ہے بھائی بتاؤ، اس کے اجزاء پہ دھیان نہیں دیتا. وہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، سیاست میں ایسا ہوتا ہے، تجارت میں ایسا ہوتا ہے، اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بڑا رب اور پھر چھوٹے چھوٹے رب. ارباب ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اے میرے جیل کے ساتھیوں الگ الگ کئی رب اچھے ہیں، اس کا رب ہوا کا رب، پانی کا رب، بارش کا رب، زمین کا رب، سمندر کا رب، ہاں زندگی کا رب، موت کا رب، کھانے کا رب، پینے کا رب، اتنے سارے رب یہ اچھے کہ اس کے لیے اس کے پاس جاؤ، اس کے لیے اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، یہ کیا ہے؟ بھول گیا تو کمبینیشن غلط نمبر لگا دیا، پانی کے رب کو پکار، نہیں ایسے رب ہے ہی نہیں، کیا بنا کے رکھا ہے تو الگ الگ اتنے سارے رب اچھے کہ ایک رب اچھا جو واحد ہے قہار ہے سب کا رب وہ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کلی طور پر رب ہے اور جزئی طور پر بھی اجزاء کے آسمان کا اور یہ ڈپارٹمنٹ اور چھوٹے چھوٹے رب ہے، نہیں، رب السماوات ہے، رب الارض ہے، رب العالمین ہے، اجزاء کا رب بھی وہی ہے اور پورے کل کا رب بھی وہی ہے، پارٹ کا رب بھی ہے اور ہول کا رب بھی ہے، ہول جز اور کل سب کا رب ہے. اس کی ربوبیت متقسم نہیں ہوتی ہے، اس کی ربوبیت بٹی ہوئی نہیں ہے، اس کی ربوبیت ہر چیز پر ہے، اس نے اپنی ربوبیت میں کسی کو شامل نہیں کیا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا رب ہے، ہمیشہ سے تھا، اس وقت بھی ہے، ہم میں سے ہر ایک کا رب وہ ہے، ہر ایک کی زندگی کے فیصلے وہ کرتا ہے، ہر فیصلہ، صحت بیماری، کامیابی ناکامی، خوشی غم، جسمانی روحانی، دنیا آخرت، ہمارے ہر ہر فیصلے اللہ کرتا ہے. اللہ کی نگرانی میں ہم ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، ہم ہر ایک آدمی جو اس مجمع میں بیٹھا ہوا، پوری کائنات غور کر، کتنا آدمی کا ذہن کیسا ہوتا ہے، میں ڈائریکٹلی رب کی نگرانی میں ہوں، آدمی کا فاصلہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ سے قدرے وہ قرب محسوس کرتا ہے، میرا رب وہ ہے. قل اغیر اللہ رب ابغی رب وہو رب کل شیء، اے نبی کہیے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بناؤں جو کہ ہر چیز پر رب ہے، ہر چیز کا رب تو اللہ ہے، میں اس کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا رب بناؤں؟ نہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا آسمانوں کا اور زمین کا اور بلکہ سارے عالمین کا رب اللہ ہے. قرآن کریم میں رب کا لفظ دونوں اعتبار سے استعمال ہوا ہے، ایک تو پوری کائنات جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات میں آپ نے دیکھا، اور کبھی اور عالمین کا لفظ انسان اور جن صرف ان کے لیے بھی آتا ہے. قرآن کریم میں عالمین کا لفظ جن اور انس کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکتوں والا ہے وہ اللہ جس نے نازل کیا الفرقان، الفرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن، علی عبدہ اپنے خاص بندے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکون تاکہ ہمارے یہ نبی ہو جائیں، یا بعض نے کہا یہ فرقان ہو جائے، لیکن ظاہر ہے یہاں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, نبی کے بارے میں کہا, لیکونا, تاکہ ہمارے یہ نبی, ہمارا یہ بندہ سارے عالمین کے لیے خبردار کرنے والا ہو جائے. نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا. ڈرانے کا مطلب وہ نہیں جسے ہم کسی کو اندھیرے میں ڈراتے ہیں, جو کہ نہیں کرنا چاہیے. ڈرانا ایک ایسا ہوتا ہے اپنی ذات سے ڈرانا. ایک ڈرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہاں پر کوئی آدمی کہ دیکھو قرآن میں ٹیررزم کی دعوت ہے, ڈراؤ لوگوں کو, ٹیررائز کرو, یہ مطلب نہیں ہے. یہاں پر ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ کسی کو ایک خطرے سے خبردار کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں آئے تھے کہ مجھ سے ڈرو, اس لیے آئے تھے نہیں. اس لیے آئے تھے کہ قیامت کا دن آ رہا ہے, اس میں انسان غلط زندگی اگر جیے گا نقصان ہوگا, خبردار, آنے والے خطرے سے ڈرانے کے لیے آپ آئے تھے. آنے والے دن قیامت کے عذاب سے, اللہ کی ناراضگی اور جہنم سے ڈرانے کے لیے آئے تھے. تو یہ جو نذیر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تاکہ ہمارے نبی سارے عالمین کے لیے خبردار کرنے والے ہو جائیں. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن و انس کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, جن اور انس سے خطاب ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اصل مکلف جو اللہ کے ہاں ہیں وہ جن و انس ہیں, انہی کا حساب ہونے والا ہے, انہی کے لیے جنت اور جہنم ہے, انہیں کے لیے حساب کتاب ہے, انہیں کے لیے سارا نظام بنایا گیا ہے. کائنات کس کے لیے بنائی گئی, انسان اور جنات کے لیے. یہ سارا نظام, دنیا میں ساری نعمتیں, سارا سسٹم کیوں ہے؟ آزمائش کے لیے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, جس نے موت اور زندگی کا نظام بنایا, موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائیں, تمہیں عمل میں کون بہتر ہے, کس کو آزمائیں, کون مکلف ہے, انسان اور جن. تو یہاں عالمین سے مراد جنات اور انسان, کیونکہ بکریوں کا امتحان نہیں ہے, جنگلی جانوروں کا امتحان نہیں ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا, ان کو مٹی بنا دیا جائے گا. جنت جہنم چوپایوں کے لیے, شیر اور کتے اور بلی ان کے لیے نہیں ہے, پرندوں کے لیے نہیں ہے. جنت اور جہنم کا معاملہ کس کے لیے ہے, جن و انس کے لیے ہے. لہذا یہاں پر نذیر, خبردار کس کو کرنا ہے, انسانوں کو اور جنات. تو عالمی قرآن کریم میں جن و انس کے لیے بھی آتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے چاہے وہ جن و انس ہو, اللہ ان کا بھی رب ہے, اور چاہے دیگر مخلوقات ہوں, اللہ تعالیٰ ان کا بھی رب ہے. آپ دیکھیں گے کہ تربیت کرنا اللہ تعالیٰ جانوروں پر بھی احسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک پودے کو بھی پیڑ بناتا ہے, اس کو بھی پروان چڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت صرف جن و انس کے ساتھ مقید نہیں ہے, ہاں خصوصی ربوبیت کا تعلق ان سے ہے, اس لیے کہ مطالبہ ان سے عبودیت کا ہے. دیکھیے ربوبیت کا لازمی تقاضا الوہیت کا اقرار ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. اللہ تمہارا رب ہے, لہذا اللہ نے ہی چونکہ تم کو نعمتیں دی ہیں, وجود دیا, احسانات کیے, انعامات دیے, اتنی ساری نعمتیں دی, کیوں؟ تاکہ تم اللہ کو اپنا رب مانو اور اس کے آگے جھکو. اللہ رب ہے, رب ماننے کا نتیجہ زندگی میں تمہاری یہ آنا چاہیے کہ تم صرف اس کو رب نہ مانو بلکہ رب ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی بندگی بھی اختیار کرو. تو یہ تقاضا بندگی کا کس سے ہے, یہ تقاضا عبودیت کا, جو کہ شعوری طور پر بندگی ہے, اپنے اختیار سے ہے, جس میں آزادی اس کو دی گئی ہے, لیکن اس آزادی کے باوجود اللہ کا بندہ اس کو بننا ہے. مطالبہ کس سے؟ جنات اور انسانوں سے. تو اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، آسمانوں اور زمین کا اور جنات اور انسانوں کا. لہذا سورۃ الفاتحہ کی اس آیت میں الحمدللہ رب العالمین، آپ غور کریں اللہ کے تعارف کے لیے بنیادی بات اللہ نے سب کی سب بیان کر دی. اللہ نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین. آپ غور کریں حمد ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اللہ ہی کے لیے سارے اچھے اچھے نام ہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہاں پر بتایا گیا اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، سارے اچھے اوصاف اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے حمد کا صیغہ استعمال کر کے بتا دیا تمہارا رب بے عیب ہے، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی، اور بندوں کے ساتھ اس کے معاملے کے اعتبار سے بھی. وہ ظلم نہیں کرتا ہے، وہ غافل نہیں ہے، وہ بندوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا ہے، وہ رب ہے، وہ حمد کے لائق ہے. دو، بتلا گیا وہ تمہارا معبود ہے، وہ تمہاری عبادتوں کا حقدار ہے، تمہاری زندگی کا اصل مقصد اس کی بندگی ہے، تم اس کے بندے ہو، کسی اور کے بندے مت بنو، تم اس کی عبادت کرو، وہ تمہارا حقیقی معبود ہے، تمہاری ساری عبادتوں کا حقدار وہ ہے اللہ. اس کی معرفت بتائی، وہ اللہ سچا معبود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے عالمین کا رب ہے، اس نے تم کو پیدا کیا، اس نے تم کو بہترین جسم دیا، اس نے تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، اس نے پوری کائنات کو، زمین و آسمان کو تمہارے لیے حرکت میں لایا، جس نے تمہارے سارے زندگی کے لیے ضروریات کا انتظام کیا، اور جو تمہاری نگرانی کرتا ہے، تمہارا مالک ہے، وہ مالک ہے، جو چاہے حکم دے. اگر وہ کہے میری عبادت کرو تو کرو، تو وہ تمہارا رب ہے، اس نے تم پر بہت سارے احسانات کیے ہیں، وہ رب ہے، اس لیے تم کو اسی کی عبادت کرنا چاہیے، وہ تمہارا معبود بھی ہے. تو آپ غور کریں تین چیزیں ہیں، ہم الوہیت اور ربوبیت، سارا دین اسی کے اطراف گھومتا ہے. آپ غور کر کے دیکھ لیجیے، سارا دین اسی کے، اللہ کی ربوبیت کہ بندہ اللہ سے مانگتا رہے، اللہ کو اپنا مالک بنائے رکھے، اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے دینے سے ملتا ہے، اور رب العالمین اس کو اپنا مالک مانے، اور اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ شرک نہ کرے، اور کبھی اللہ رب العالمین سے بدگمان نہ، بلکہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسا اعتقاد نہ رکھے جس سے اللہ کی ذات میں نقص پیدا ہو. اللہ کے لیے نقص کو جوڑ نہیں سکتے ہیں، اس کے لیے خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، بچا کیا؟ سارا معاملہ اس کے اطراف بولتا ہے. اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ایک آیت میں سب آتا ہے، باقی سارا دین اس کی تفصیل ہے. بندے کی نسبت اللہ سے دو اعتبار سے ہے، ایک ربوبیت کے اعتبار سے، ایک الوہیت کے اعتبار سے. ربوبیت کیا ہے؟ اللہ نے تیرے لیے کیا کیا اور وہ کیا کرتا ہے، تجھ کو وجود دیا، تجھ کو کھانا دیا، تجھ کو رزق دیا، تیرے ساتھ زندگی میں تصرف کرتا ہے، اللہ بندے کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور رب العالمین تجھ کو اللہ کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے، اللہ وہ تیرا معبود ہے، تجھ کو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. اللہ نے تیرے ساتھ احسانات کا معاملہ کیا، تجھ کو اللہ کے ساتھ عبادت میں احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اعتبار سے کسی عیب کو اللہ سے تجھ کو جوڑنا نہیں چاہیے. تو الوہیت اور ربوبیت اور اللہ کے لیے ثنا جو کہ اسماء و صفات کی بنیاد ہے، وللہ الاسماء الحسنی، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، چاہے اوصاف کے اعتبار سے ہو یا اسماء کے اعتبار سے ہو، وللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے سارے اچھے نام ہیں، حضرت علم الہ سمیہ، اللہ کے لیے ساری خوبیاں ہیں. تو اس ایک آیت میں ابتدا ہی میں اللہ رب العالمین نے بہترین طور پر اپنا تعارف اور اپنی نسبت بندے سے، بندے کی محتاجی اللہ کی نسبت سے، اور بندے سے مطالبہ عبودیت کا، ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کر دی ہے، یہ قرآن ہے، بشرطے کہ ایک انسان واقعی اس کو سلف کے طریقے پر سمجھے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے ذکر کی ہیں مختلف تفاسیر میں پھیلی ہوئی ہیں، خاص طور سے ابن قیم نے اس پر کتابیں کی ہیں، اور الفوائد میں چھوٹا سا مقالہ ان کا ہے، اس میں بہت عمدگی کے ساتھ میں سورۃ الفاتحہ کو انہوں نے سمجھا ہے، ان کی کتاب الفوائد ہے۔ تو یہ آیتیں ہم نے دیکھی، انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل ہم آگے جو دوسری آیت ہے، یہ تیسری آیت ہے الرحمن الرحیم، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اگلے درس میں۔ اقول ھذا واستغفر لی ولکم۔